الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. دو دن یا ڈھائی دن تقریبا اجتماع میں مشغولی رہی، آرام بھی پورا نہیں ہو سکا اور آج طبیعت ناساز ہے، لیکن سوچا کہ ناغا نہیں کرنی چاہیے اور ناغا کرنے سے بے برکتی بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمت کر کے حاضر ہو گیا. اور یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، کوشش کروں گا کہ کچھ بات تھوڑی مختصر رہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ عنقریب مجھے ہدایت دیں گے. اور دوسری طرف حکم فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف راہ فرار اختیار کرو، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. تو بس یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیجیے کہ جتنی خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب تعلق معاملہ کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے، یا تو تعلق معاملہ ہے ہی نہیں، یا ہے تو ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. سارا مسئلہ یہی ہے، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو اپنے ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، بس یہی اسلام ہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، سپردگی کو، یہی مطلوب ہے ہم سے. ایسے ہی لوگ ہیں، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس کا اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور یہی چیز اولیاء اللہ کے بارے میں فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں بھی یہی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک جگہ انفاق فی سبیل اللہ پر یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایک جگہ تقوی پر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی الفاظ ہیں. دوسری جگہ اسلام پر، سپردگی پر، یہی الفاظ ہیں، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تیسری جگہ انفاق پر، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اصل چیز ہے سپردگی. اس سپردگی میں اگر کمی ہے تو بات نہیں بنے گی. اسلام کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ظاہری اعضاء, ہمارے ظاہری اعمال شریعت اور سنت کے مطابق ہوں. جو آنکھ کے بارے میں حکم ہے وہ آنکھ میں آ جائے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم. یہ آنکھ کے بارے میں حکم ہے. اور پیروں کے بارے میں جو حکم ہے وہ پیروں میں آ جائے. ہاتھوں کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ ہاتھوں میں ہوں, پائے جائیں. زبان کے بارے میں جو حکم ہو وہ زبان میں پایا جائے. دل کے بارے میں جو حکم ہو وہ دل میں پایا جائے. اور کانوں کے بارے میں جو حکم ہو وہ کانوں میں پایا جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان اور آنکھ اور دل, فؤاد, تینوں کے بارے میں اللہ کیا سوال ہوگا, کیسے استعمال کیا ان کو؟ یہ تمہارے تھوڑی تھے, یہ تو ہم نے امانت دی تھی, تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ گالوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ گالوں میں آ جائے. مولانا ریاض صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا اور وہ ان میں بعض لوگوں کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی, بلکہ اکثر کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی, اور تھے وہ دیہات کے رہنے والے. تو ان کو اسی زبان میں سمجھایا, مسئلہ نہیں بتایا. ان کی زبان میں سمجھایا کہ دیکھو, کسی اور کے کھیت کی گھاس اکھاڑو گے وہ تم سے انتقام لے گا. کسی اور کے کھیت کی گھاس اکھاڑو گے یا تمہارے جانور اس کی گھاس کر جائیں گے تو وہ تم سے انتقام لے گا, اس کو غصہ آئے گا. ایسی یہ جو ہے نا, یہ اللہ کی کھیتی ہے, اس کی گھاس مت اکھاڑو, اس کی گھاس یہی ہے, اس کو اگاؤ. اس کو اکھاڑو گے, یہ اللہ کی کھیتی ہے. جیسے تم انتقام لیتے ہو یا تمہیں غصہ آتا ہے, ایسے ہی اللہ کو غصہ آئے گا. یاد رکھو. تو یہاں کا حکم یہاں ہو جائے. جو مونچھوں کا حکم ہے وہ مونچھوں میں, مطوع والا شاری بہو لم گنر شفاعتی, وہ یہاں پر آ جائے. آنکھ کا حکم آنکھ میں آ جائے. ما ينفق من قول الا لديه رقيب عتيد. یہ زبان کا حکم ہے, یہ زبان میں ہو کہ میں جو بھی زبان سے الفاظ نکالوں گا ایک فرشتہ تاک میں موجود ہے, وہ فوراً اس کو پکڑ لے گا اور لکھ لیا جائے گا اس نے یہ الفاظ کہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہ پیروں کے بارے میں چلنے کا حکم ہے کہ وہ عاجزی سے چلتے ہیں, زمین پر چلتے ہیں, عاجزی سے چلتے ہیں. دوسروں سے رویے میں سلوک, ان کے ساتھ معاملہ کرنا, برتاؤ کرنا, اس کا حکم ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کو اگر جاہل لوگ خطاب کریں تو وہ جہالت کے ساتھ جواب نہیں دیتے, سلامتی کی بات کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسلام. یہ تھوڑی کہ اپنی بھڑاس نکال لی, جو دل میں آیا کہہ دیا. ہمارے بزرگوں نے تو, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کانپور میں کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لیے, تو ایک پرچہ آیا, حضرت نے اس کو پڑھا. وہ طویل پرچہ تھا, حضرت کو خلاصہ نکالنے میں کمال حاصل تھا. تو فرمایا اس پرچے کا خلاصہ چار چیزیں ہیں. نمبر ایک, تم کافر ہو. حضرت کو کہا جا رہا ہے تم کافر ہو. نمبر دو, تم ناجائز اولاد ہو، نمبر تین تم چولاہے ہو، نمبر چار ذرا سبل کے بات کرنا، یہ ہے اس کا خلاصہ، لمبے پرچے کا خلاصہ چار چیزیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی اگر میں ابھی تک کافر تھا تو اب مسلمان ہو جاتا ہوں، کلمہ پڑھنے سے ہی مسلمان ہوتے ہیں نا، تو میں آپ سب کو گواہ بناتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھا حضرت نے، فرمایا اگر اب تک میں کافر تھا تو اب مسلمان ہوں۔ اب اس کے اس بات کا کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ دوسرا فرمایا کہ تم ناجائز اولاد ہو تو ایسی بات نہیں ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ تو آج بھی موجود ہیں، جا کے فلاں فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور جولہا میں نہیں ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ میں جولہا ہوں، جولہا میں نہیں ہوں۔ اول تو جولہا اگر کوئی ہے اور وہ اس پیشے کو اختیار کرتا ہے تو یہ کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی جولہا نہیں ہوں، میں تو دین کا خادم ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، خانقاہ ہے، دین کی کچھ خدمت کر لیتا ہوں۔ کانپور میں حضرت نے پڑھایا تھا فیض عام، مدرسہ فیض عام میں 12-13 سال پڑھایا حضرت نے وہاں۔ تو اور چوتھی بات یہ کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا، تو میں ایسا نہیں کروں گا، جو حق بات ہوگی وہ بولوں گا۔ لہذا چونکہ کانپور میں بدعت بہت زیادہ تھی تو بدعت کے ہی خلاف بیان ہوا، جو چیز وہاں زیادہ پائی جاتی تھی بدعت اسی کے خلاف بیان ہوا اور بہت سے لوگ توبہ کر کے اٹھے۔ تو یہ جو جہالت کی بات تھی کہ تم کافر ہو اور تم ناجائز اولاد ہو وغیرہ وغیرہ، اس کا سلامتی کے ساتھ جواب دیا حضرت نے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو ساری خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ تعلق مع اللہ کی کمی سے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ تعالی ہم سے کتنا تعلق رکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کو ہم سے کتنا تعلق ہے؟ میں آج دوسرا پہلو ذرا دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہوں، اب تک میں نے اس کو ایسے بیان نہیں کیا۔ اب یوں سوچئے ذرا کہ اللہ کو ہم سے کتنا تعلق ہے، ہمیں سلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، ہمارے عیوب کو خرابیوں کو چھپاتے ہیں، کھانا ہم کھا لیتے ہیں، کھانا ہضم کون کر رہا ہے، بستر پر ہم لیٹ جاتے ہیں، نیند کون دیتا ہے؟ ہم لاتے ہیں، ہمارے اختیار میں نیند ہے، کھانا ہضم کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ہم تو سبب اختیار کر رہے ہیں، آگے اللہ اپنی قدرت سے سارے کام اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں، اللہ کا حکم کام کر رہا ہے۔ تو اللہ کو ہم سے کتنا تعلق ہے، کتنی اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہم نے کتنی محبت کی اللہ سے؟ جو اللہ ہمیں کھلاتا ہے، سلاتا ہے، پہناتا ہے، لباس پہناتا ہے، اور جو ہمارے عیوب کو چھپاتا ہے، رہنے کے لیے رہائش ہمیں دی اللہ نے، سواری دی، لباس دیا، کھانے پیے، ہم تو گھر جاتے ہیں کھانا تیار ہوتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا گھر پہ شریف لاتے تھے، پوچھتے تھے کھانے کو کچھ ہے، ہم کہتے تھے نہیں ہے، فرمایا بس میں نے روزہ رکھ لیا۔ صبح کا وقت ہوتا تھا، فرمایا بس میں نے روزہ رکھ لیا۔ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی؟ مسجد سے فارغ ہو کر، فجر کی نماز سے، اپنے معمولات سے فارغ ہو کے گھر پہنچے تو ناشتہ تیار ہے، دوپہر کو گھر پر ہیں تو کھانا تیار ہے، رات کو گھر اپنی مصروفیت سے پہنچے تو کھانا تیار ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی ہمارے کسی کی زندگی میں فاقہ آیا ہو. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اتنی غربت تھی کہ چند دن کے بعد کچھ دن گزرتے تھے پھر فاقہ آتا تھا. تو ہماری والدہ اس دن کہتی تھی کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. تو یہ اس جملے کو سننے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ جو بھوک کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا تھا. اور پھر ہم منتظر رہتے تھے کہ ہماری والدہ کب کہیں گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. بس یہ اشارہ ہوتا تھا کہ آج کھانے کو نہیں ہے, آج فاقہ ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے سپردگی. سارا مسئلہ تعلق میں اللہ کا ہے. ذرا اس پہلو سے ہم سوچیں گے اللہ کی کتنی عنایات ہمارے اوپر ہیں. اتنی ہے اتنی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ کے احسانات, اللہ کی نعمتیں لکھنے بیٹھ جاؤ اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم بن جائیں. ایک درخت میں کتنے قلم بن سکتے ہیں ذرا سوچیں. ایک درخت کی لکڑی سے کتنے قلم بنائے. قلم اتنا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا. کتنی لکڑی اس میں لگے گی؟ ایک درخت کے لاکھوں قلم بن سکتے ہیں, ہزاروں لاکھوں. ان سب کو قلم بنایا جائے اور جتنے سمندر ہیں یہ روشنائی کا کام دیں تو, اور پھر اللہ کی نعمتیں لکھی جائیں اور ایسے سات وہ سمندر ختم ہو جائیں تو سات سمندر اور آ جائیں. من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات, اللہ تعالی کی عنایتیں جو لکھی جا رہی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. اتنی عنایات میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ کو تو ہم سے تعلق ہے. اس کا مطلب اللہ کی عنایات تو ہیں ہمارے اوپر. ہم نے کتنی محبت کی اللہ تعالی سے, اللہ تعالی سے ہم نے کتنی محبت کی. سوچیں ذرا, کوئی ایسا وقت ہے دن بھر میں صبح سے لے کے رات تک جو ہم فارغ کرتے ہوں پانچ منٹ ہی سے, صرف اللہ کو دیے ہیں پانچ منٹ. نماز وغیرہ کے علاوہ, نماز کو فرض ہے, اس سے ہٹ کر ہم کتنا وقت دیتے ہیں اللہ کو. تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں, اور اگر کسی دن تلاوت چھوٹ جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے یا بس نہیں ہوئی تو بس نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح ذکر نہ ہو, ذکر کی ناغا ہو جائے. تو کبھی کبھی ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ کیوں ذکر کی ناغا ہوئی. افسوس بھی ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں, اور ان میں سے بھی جو وہ ہیں جو پوچھ کر نہیں کرتے, کسی کی نگرانی میں نہیں ہے, تو اس ذکر کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. ایک تو ذکر کرنے والے کم ہیں, پھر ان ذکر کرنے والوں میں بھی جو ذکر کرتے ہیں وہ پوچھ کر نہیں کرتے, وہ بہت کم ہیں جو پوچھ کے کرتے ہیں. ان پوچھ کے کرنے والوں میں جن کو بتا دیا گیا ہے ان میں بھی بہت کم ہیں جو پابندی کرتے ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. اور اللہ کی عنایات. اچھا, اگر دنیا میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, کوئی ہم پر احسان کر دے, تو ہم جگہ جگہ اس کی خوبیاں بیان کرتے پھریں گے, ہر جگہ اس کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں, ان کا ہم کتنا ہم ذکر کرتے ہیں, کتنا ہم ان کے کلام کو پڑھ لیتے ہیں, کتنی تسبیحات جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. یہ جو شکوہ ہم کو اپنے آپ سے رہتا ہے نا کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں, گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں, تو کیسے چھوٹیں گے گناہ؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ ایک دم تھوڑی ہو جائے گا، آہستہ آہستہ تم ذکر تو شروع کرو، تم پوچھ کر تلاوت شروع کرو، ذکر شروع کرو، معمولات شروع کرو، پھر دیکھو آتے آتے آئے گا ان کا خیال۔ تھوڑا تھوڑا کچھ عرصے کے بعد ہوتے ہوتے آہستہ 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 آ جائے گا، ایک دن اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ یہ جو ہم جس لائٹ میں بیٹھے ہوئے نا، روشنی، یہ ایسے نہیں آ گئی۔ پہلے ایک پارٹی، ایک جماعت آئی، اس نے گڑے کھود دیے، پھر ایک دوسری جماعت آئی، اس نے آ کے کھمبے ڈال دیے لا کے، ایک تیسری جماعت آئی، اس نے کھمبوں کو لگایا، چوتھی جماعت آئی، اس نے آ کر تار فٹ کیے، تار لگائے محنت سے۔ جب تار، اور تار بھی کہاں تک لے گئے، وہ پاور ہاؤس تک، وہاں تک لے جا کے تار لگا دیے، پھر ایک بٹن دبانے سے روشنی ہو آ گئی، بجلی آ گئی۔ تو آہستہ آہستہ آتے آتے آئے گا ان کا خیال، دل میں بھی اللہ کی روشنی، اللہ کا نور، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ آتے آتے آئے گا۔ اور جب اس کی تکمیل ہوگی تو ہم خود حیران ہوں گے اللہ کی کیا نعمت ہمیں ملی۔ تو بھائی جب ہم ذکر کا ہی نعرہ کرتے، خواجہ صاحب فرما رہے ہیں آتے آتے آہستہ آہستہ آئے گا، اس آہستہ آہستہ میں بھی ہم نے نعرہ کر دی تو پھر اور آہستہ ہو گیا نا کام، تو اور سست پڑ گیا نا، اور تاخیر ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ذکر ہم نہیں کرتے، جتنا بتایا گیا اتنا ہم کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے تعلق معاملہ مضبوط نہیں ہو پاتا، تلاوت نہیں ہو پاتی۔ وہ ظاہر ہے تلاوت تو سب سے اعلیٰ ذکر ہے، وہ نہ ہو کیسے اللہ سے تعلق قائم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر گناہ ہوتے رہتے ہیں، نفس جیسے چاہتا ہے ہم سے گناہ کرا لیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روح کمزور ہے، ذکر نہیں، اور روح کیوں کمزور ہے؟ ذکر نہیں کرتے، روح کو اس کی غذا نہیں دے رہے۔ جب غذا آپ کے جسم کو نہ ملے تو آپ کا جسم کمزور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور روح کو اس کی غذا نہ ملے تو روح کمزور ہوگی، لہذا گناہ ہوں گے۔ جب روح کی کمزوری کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گناہ ہوں گے، بس سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں یا تو تعلق معاملہ حاصل ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، جب نماز ہی نہیں پڑھتے تو تعلق معاملہ کیسے حاصل ہوگا؟ اور جن کو تعلق معاملہ کسی درجے میں حاصل ہے ان کو وہ درجہ حاصل نہیں جو درجہ ہونا چاہیے۔ کہ تقویٰ ان کو حاصل ہو جائے، یاد رکھیں، یاد رکھیے، اوامر پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا نمبر ایک۔ تین چیزیں بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور ان عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، یا اللہ معاف فرما دیجئے، آج تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، یا اللہ معاف۔ رات کو ہم سوئے نا، جب سونے سے پہلے اللہ سے کچھ باتیں کر لیا کریں۔ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ آپ لیٹ جائیے، لیٹ کر باتیں کیجیے، اور چلیے اتنی بھی رعایت آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیے، یہ بھی رعایت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ آپ ہونٹ اور زبان بھی نہ ہلائیے، آپ دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کیجیے۔ دل میں بھی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت۔ کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی دل میں یاد کرنا۔ تو دل میں یاد کر لیا کریں تھوڑا سا، یا اللہ آج एक रकत असर की नमाज की एक रकत छूट गई थी, माफ फरमा दीजिए। जो जो कोताहियां हुई हो, जहां कोताही हो जाए अल्लाह से माफी मांग ली जाए। ये तो एक चीज हुई, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और इस अमल करने में जो कोताही हो उसमें अल्लाह से माफी मांगना। नंबर दो, अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुकना, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है, ये काम ना करो, ये ना करो, ये ना करो। और अगर अव्वल तो रुकना, अगर ना रुक सके यानी गुनाह हो जाए तो माफी मांगना, उस पर भी माफी मांगना, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना। नंबर तीन, मामूलात की पाबंदी करना। जितना हमें जिक्र बताया गया, तिलावत बताई गई, इन मामूलात की पाबंदी की जाए। इसकी पाबंदी ना हो सके तो इस पर भी इस्तिग़फ़ार करना। खुलासा तीन चीजें हुई, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना, अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुकना और मामूलात की पाबंदी। ये तीन चीजें अगर हो रही हैं और जहां इनमें कमी हो जाती है हम फौरन अल्लाह को मना लेते हैं रो रो कर, बस ये अलामत है तरक्की की। अगर ये तीन चीजें पाई जा रही हैं और इनकी कमी की सूरत में इस्तिग़फ़ार, भाई होंगे ना चटका, और इसकी कमी की सूरत में इस्तिग़फ़ार हम कर रहे हैं, बस ये अलामत है तरक्की की, अब घबराने की जरूरत नहीं है। समझ ली बात? अवामिर को यानी अल्लाह के अहकाम को बजा लाना, अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुकना, मामूलात की पाबंदी करना, ये अलामत है तरक्की की है। और जहां इनमें कमी हो रही हो वहां हम अल्लाह से माफी मांग रहे हो, बस ये अलामत है तरक्की की। हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले, यही मफहूम है इस शेर का। मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब का शेर है रहमतुल्लाह अलैह का, जो हकीमुल उम्मत के खलीफा थे, और बहुत प्यारा शेर है, मुझे बहुत पसंद है। हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े, क्या मतलब हुआ गिर पड़े? मतलब ये हुआ कि अल्लाह के कोई हुक्म था जिसको करने का अल्लाह ने हुक्म दिया था, वो हमसे हो नहीं सका या सही तरह ना हो सका, या अल्लाह ने किसी चीज से मना किया था ये मत करना, वो हम उससे रुक नहीं सके, या जिक्र की पाबंदी नहीं हो सकी, मामूलात की पाबंदी नहीं हो सकी, ये है गिर पड़ना। लेकिन गिर पड़ने के बाद गिरे पड़े ही रहना सही नहीं है, कि गिरे ही रहे नहीं, गिरकर उठे, यानी हमने फिर कोशिश की, और वो कोशिश क्या थी कि हमने माफी मांगी अल्लाह से, या अल्लाह आज ऐसा हो गया कि फुला हुक्म के अदायगी में कोताही हुई, फुला गुनाह से बचने में कोताही हुई, फुला मामूलात थे पाबंदी ना हो सकी, माफ फरमा दीजिए। यह है गिरकर उठना और उठकर चलना शुरू कर देना, यानी उन मामूलात को, अवामिर को, नवाही को और मामूलात की पाबंदी करना, इन तीनों चीजों की पाबंदी शुरू कर दी जाए। यह है उठकर चलना, इसी से मंजिल तय होती है। हमने तय की इस, अब ये शेर समझ में आएगा, हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले, बस हमारा रास्ता ऐसे ही तय होगा। तो मामू अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करना, अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुकना, मामूलात की पाबंदी करना अलामत है तरक्की की। अब हम खुद सोच लें कि हमारी तरक्की हो रही है या तनज़ुली हो रही है। अगर हम इन तीन चीजों की पाबंदी कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जहां इन तीन चीजों में कमी हो जाए और जिस दिन हो जाए हम अल्लाह को मना लें, माफी मांग लें अल्लाह से, ये गिरकर उठना है और उठकर चलना है, बस ये काम करते रहें, एक ना एक दिन हम मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे, और अल्लाह की निस्बत और अल्लाह का ताल्लुक जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वो हमें हासिल हो जाएगा। बस अल्लाह सुभान व तआला, आज तबीयत ठीक नहीं है, ڈھائی دن مصروف رہے ہو یہ اجتماع کے سلسلے میں, تو آرام بھی نہ ہو سکا, مدرسے کے امور بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو آرام نہ ہو سکا, جس کی وجہ سے کچھ یا اور کوئی وجہ ہوگی تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں, لیکن میں نے سوچا کہ ہمت کر کے معمول کی پابندی کرنی چاہیے, معمول کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا کر لے آدمی اتنا بھی کافی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند وہ تشریف لائے تھانہ بھون, تو حضرت نے بہت سارے کھانے بیسیوں قسم کے کھانے حضرت نے بنوائے. تو پھر فرمایا کہ عرض کیا کہ حضرت یہ میں اس وقت میں تفسیر بیان القرآن لکھتا ہوں, تفسیر چل رہی تھی اس وقت تصنیف, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں معمول پورا کر لوں. تو انہوں نے فرمایا, حضرت شیخ الہند نے فرمایا ہاں ہاں بھائی جائیے بالکل معمول پورا کر لیں. لیکن حضرت گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے, تو استاذ نے پوچھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے, بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرا معمول ہے, آپ بہت جلدی آ گئے. تو عرض کیا کہ حضرت معمول میں ناغہ نہ ہو اس لیے گیا تھا, دو سطریں لکھ کر آ گیا تاکہ معمول کی ناغہ نہ ہو, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ معمول کی ناغہ نہ ہو, اور معمول کی ناغہ ہونے سے جو بے برکتی ہے وہ نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہاں تک ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت جوش میں آ گئے, صبح کی مجلس تھی میں بھی حاضر تھا, میں روز جاتا تھا, تو برسا برس مجھے جانے کی سعادت حاصل رہی. میں یہاں مدرسے سے فارغ ہوتا تھا وہاں چلا جاتا تھا. ایک دن حضرت نے جوش میں آ کے فرمایا, جو ذکر نہیں کرتا وہ کبھی ہر کس صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. تو میں بہت ڈرا, میں تو نہیں کرتا تھا ذکر. جب حضرت کمرے میں تشریف لے گئے میں نے حضرت کو صاف صاف بتا دیا, انہیں حضرت میں ذکر نہیں کر پاتا. تو حضرت نے فرمایا, حضرت مسکرانے لگے, بستر پر لیٹ چکے تھے بس مسکرانے لگے, فرمایا یہ تمہارے لیے تھوڑی کہا تھا میں نے, فرمایا یہ تمہارے لیے تھوڑی کہا تھا, تم تو مدرسے میں پڑھاتے ہو, یہ پڑھانا ہی تو ذکر ہے, یہ بھی تو ذکر ہے جو تم مدرسے میں دینیات پڑھاتے ہو, دین کی کتابیں پڑھاتے ہو, تفسیر ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, یہ بھی تو ذکر ہی ہے, بس تم دس دس دفعہ, اور مجھے پتا ہے تمہیں وقت نہیں مل پاتا ہوگا, لہذا تم دس دس دفعہ تمام یہ چاروں تسبیحات لا الہ الا اللہ 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 اور استغفار اور درود شریف دس دس دفعہ پڑھ لیا کرو. پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی, من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کر آئے اس کے لیے دس نیکیاں ہیں. تو فرمایا تم دس دفعہ پڑھو گے تو سو ہی دفعہ شمار ہوگی اللہ کے ہاں. دس دفعہ پڑھ لی تم نے تو ایک پہ دس کا وعدہ ہے, تو تم دس دفعہ پڑھو گے تو ایک تسبیح یعنی سو کی تسبیح شمار ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیجیے بھائی ہمیں تو رعایت, ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہاں تک رعایت دی ہے, لیکن نہ ہاں عید کے دن بھی نہ کرنا ذکر کی. جب دس دفعہ رعایت مل گئی نا, اب نہ ہاں نہیں کرنی. اور یہی میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جو بہت مصروف آدمی ہے ٹھیک ہے, سو سو دفعہ نہیں پڑھ پاتا تو دس دس دفعہ پڑھے, لیکن ناغہ نہیں کرے کہ آج عید الاضحیٰ ہے تو ناغہ ہو گئی. عید الاضحیٰ کے دن آپ کھانے کی ناغہ کرتے ہیں یا زیادہ کھانا کھاتے ہیں؟ عید الفطر کے دن ہم کھانے کی ناغہ کرتے ہیں یا زیادہ کھانا کھاتے ہیں؟ ان دنوں میں ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں, اور یہ ہے بھی کھانے پینے کے ایام. لا تصوموا فی هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال, یہ ان دنوں میں روزے مت رکھو, یہ تو کھانے پینے کے دن ہیں, کھاؤ پیو. تو ہم زیادہ کھاتے ہیں, جب زیادہ کھاتے ہیں تو ذکر بھی زیادہ کرنا چاہیے. روحانی جسمانی غذا زیادہ کر دیتے ہیں تو روحانی غذا بھی اس کے مطابق تو ہو کم سے کم. تو بس یہ تین چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ ہماری بس اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری ترقی کتنی ہو رہی ہے. اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا, جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا, جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا یعنی گناہ ان سے بچنا ان کو نہ کرنا, اور معمولات کی پابندی کرنا. یہ تین چیزیں علامت ہیں ترقی کی بس. اور ان میں جہاں کمی ہو جائے, اور ہوگی کمی, یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بس ہمیشہ پابندی ہو رہی ہے اور ذکر کی کبھی ناغائی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کمی کوتاہی ہوتی ہے بھائی, انسان ہیں ہم. تو اللہ کو منا لینا, اللہ سے معافی مانگنا, استغفار کرنا کہ اللہ معافی معاف فرما دیجئے, آج فلاں حکم میں کوتاہی ہوئی, یا فلاں حکم بالکل ہی چھوٹ گیا یا کوتاہی ہو گئی, یا فلاں گناہ ہو گیا آج ہم سے, آپ معاف فرما دیجئے. آج ذکر نہیں ہو سکا, معاف فرما دیجئے. اور ذکر کے کیا ہو, کیا اب پابندی رہی, دیکھیں نا کیا مشکل رہی. اگر آپ سے ذکر نہ ہو سکا تو 10-10 دفعہ بستر پہ لیٹ کر ہی کر لیجئے, رات کو سونے سے پہلے کر لیجئے تاکہ اس دن کی ناغہ نہ ہو, کر لیجئے. اب کیا رہا, پھر بھی اگر کوئی نہ کرے تو یہی چیز ہے جو ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا, اگلی دفعہ انشاءاللہ عرض کروں گا کچھ اور. آج کچھ طبیعت میں اضمحلال ہے, مضمحل ہے, اس لیے بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق, یہ بھی اتنی ہے, اتنا ہے کہ جو عمل کر لے, ہم مردوں میں سے بھی خواتین میں سے بھی جو ان باتوں پر عمل کر لے, یہ بھی کافی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو دو ڈھائی دن اجتماع ہوا, میں سچ عرض کرتا ہوں کہ آج آخری نشست یہاں ہوئی اور دو دن گلشن میں ہم رہے, بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں جو ایک کیفیت دل کی ہوتی تھی, مجھے تو وہ کیفیت دوبارہ مل گئی الحمدللہ ان دنوں میں. تو جائے بزرگا بجائے بزرگا, اللہ کے نیک بندوں کی جو جگہ ہوتی ہیں وہ نیک بندوں کے قائم مقام ہوتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی جگہ ان نیک بندوں کے قائم مقام. جائے بزرگا بجائے بزرگا, بزرگوں کی جگہ بزرگوں کے قائم مقام ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے ہمیشہ, یہ صوفیہ کا قول ہے, حدیث نہیں ہے, قرآن یا حدیث نہیں ہے, لیکن انتہائی مجرب اور آزمودہ قول ہے. قلندر ہر سے گویا دیدہ گویا, قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے, بالکل آزمودہ قول ہے یہ کہ بزرگوں کی جگہیں بزرگوں کے قائم مقام ہوتی ہیں. ہمارے استاد ہیں, انہوں نے بتایا کہ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے جس میں وہ بس وہ اللہ اللہ کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے ان کو پڑھاتے تھے, تھے کتنے بڑے اللہ والے. حاجی دار اللہ معاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا شیخ بنایا. آج تک اس حجرے میں سے خوشبو آ رہی ہے, اور وہ خوشبو اس دنیا کی نہیں ہے, وہ خوشبو جو آتی ہے وہاں سے ویسی خوشبو یا اس سے ملتی جلتی خوشبو اس دنیا میں نہیں ملتی, کہیں نہیں ملتی. وہ خوشبو یہاں کی ہے ہی نہیں, ایسی خوشبو آج تک آ رہی ہے. جو چاہے جا ہندوستان میں جنجانا میں جو چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے, جاتے ہیں لوگ. تو یہ کیا چیز ہے, یہ وہی برکت ہے جو چلی آ رہی ہے. بس وہ برکت ہے چلی آ رہی ہے, وہ اس در و دیوار میں ان کی. میں ہم لوگ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری حاضری ہوئی سفر میں مدینہ منورہ میں, تو قاری اسلم صاحب ہوتے تھے, ابھی کچھ دن پہلے وہ تشریف بھی لائے تھے نا, اب مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں. ہماری طالب علمی کے زمانے میں جب ہم گلشن میں پڑھتے تھے حضرت والا کے ہاں, تو اس وقت وہ امام تھے وہاں مسجد میں گلشن میں. تو پھر وہاں مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی دیکھو کل اس جگہ آ جانا, میری گاڑی کھڑی ہوئی ہوگی, آپ اس جگہ آ جائیں, میں بھی آ جاؤں گا نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, اور پھر ہم چلیں گے, میں تمہیں ایک جگہ لے کے چلوں گا. بلکہ انہوں نے بتا بھی دیا بعد میں. میں نے پوچھا تو کہنے لگے وہ احد میں جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے جنگ احد میں, تو وہاں زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس غار میں تھوڑی دیر آرام فرمایا تھا اس غار سے جمعے کو اور پیر کو فجر اور اشراق کے درمیان ایسی خوشبو آتی ہے جو دنیا کی نہیں ہوتی. میں وہ دکھانا چاہتا ہوں تمہیں. اب اگلے دن تھا جمعہ, میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا جی بالکل چلیں گے. جب مقررہ وقت پہ میں بھی پہنچ گیا, وہ بھی پہنچ گئے. ان کی گاڑی تھی ماشاءاللہ, گاڑی میں وہ لے گئے تھے مجھے. تو اوپر چڑھنا کا تھوڑا سا دشوار راستہ ہے, لیکن ہم چڑھے اوپر. پہنچے جب اس غار میں تو وہ غار بڑا عجیب ہے. قدرتی طور پر اس غار میں ایک اسٹریچر کی طرح بالکل سیدھی چٹان, بالکل سیدھی, جیسے کسی نے پلاسٹر کر کے اس کو سیدھا کیا ہو, بالکل اس طرح ایک آدمی کے لیٹنے کی جگہ بنی ہوئی, دو آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے. انہوں نے بتایا یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر لیٹ گئے تھے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر یہاں بیٹھ گئے تھے, دونوں بیٹھے ہوئے تھے. چھوٹا سا غار ہے. واقعی اس میں سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ اس دنیا کی نہیں تھی. یہ تو میں نے بھی دیکھا, باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ وہ اس دنیا کی خوشبو نہیں تھی. اور یہ بات بھی سوچی کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ غار ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا اس وقت کے لیے کہ میرے حبیب یہاں پہ آ کے تھوڑی دیر لیٹیں گے. بالکل لیٹنے کی جگہ بنائی گئی تھی, بالکل قدرتی طور پر. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی برکات ہیں جو اللہ والوں کی, اللہ کے نیک بندوں کی, انبیاء علیہ السلام کی, وہ جگہ جہاں انہوں نے کچھ دیر بھی قیام کر لیا ہو اس میں ان کی برکت آ گئی, ان جگہوں میں برکت آ جاتی ہے. تو جائے بزرگاں بجائے بزرگاں, یہی چیز وہاں محسوس ہوئی دو دن میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. حضرت والا تو سفر کے دوران بھی فرماتے تھے دیکھو خانقاہ کو آباد رہنا, خانقاہ میں آتے رہنا, ایسا نہ ہو کہ میں چلا گیا اب تم نے بھی آنا چھوڑ دیا, ایسا نہ کرنا. اور حضرت بسا اوقات فرماتے تھے میرے بیٹے مولانا مظہر سلمہ, مولانا مظہر میاں سلمہ کا بیان ہوگا, یہاں ہوتا رہے گا, اور ان کے بیان سے بھی وہی فائدہ ہوگا جو میرے بیان سے ہوتا ہے. یہ بھی فرماتے تھے حضرت کہ تم یہاں آتے رہو, ان کے بیان سے بھی وہی فائدہ ہوگا جو میرے بیان سے ہوتا ہے. تو بس اب ہمارا کام ہے قدرداری کرنا, عمل کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.